الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں، زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں مال کام آ جاتا ہے، اور بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں اولاد کام آ جاتی ہے. ضرورتیں بعض وقت ایسی ہوتی ہیں ہم میں سے ہر ایک کی، جن میں ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہوں تو وہ ضرورت آرام سے پوری ہو جائے، اور زندگی کے بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں جن میں اولاد بہت کام آ جاتی ہے، اور انسانوں کی نفسیات کے جو بڑے بڑے ماہر گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں کی سب سے بڑی تمنا دو ہوتی ہے، عورت کو مال کی تمنا اور عورت کو اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اور مرد جمال کا تلاشی ہوتا ہے. مردوں کو حسن و جمال کی زیادہ طلب رہتی ہے، اور عورتوں کو مال اور اولاد کی زیادہ طلب رہتی ہے. میں اس وقت اس بات کے ثبوت پیش تو نہیں کر پاؤں گا، حالانکہ کئی پہلو ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل صحیح نظر آتی ہے. اور چونکہ میں بات کر رہا ہوں عورتوں سے، بچیوں سے، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی کوشش کریں تو وہ گواہی دیں گی کم سے کم جو بات عورتوں کی تمنا اور خواہش کے بارے میں میں نے کہی ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں کہی، دنیا کے بڑے بڑے علماء اور مردوں اور عورتوں کی نفسیات پر غور کرنے میں اور تاریخ کے مطالعے میں اپنی زندگیاں صرف کرنے والے لوگوں نے جو بات کہی ہے ان کے حوالے سے کہی ہے، تو جب آپ غور کریں گی تو انشاءاللہ آپ خود کہیں گی کہ یہ بات بالکل سچ ہے. ایک عورت کے پاس سب کچھ ہو مگر اولاد نہ ہو، اس کو یہ دنیا تاریک اور زندگی ادھوری نظر آتی ہے، حالانکہ اس اولاد کے جنم دینے میں کتنی تکلیفوں سے اس عورت کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ ہے، اس نے اپنے خاندان میں اور گھر میں دیکھا ہے کہ جب بچے کی شروعات ہوتی ہے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، کسی کروٹ لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، خوشیوں میں، محفلوں میں، شادیوں میں شریک ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ میں ماں بن جاؤں. اس کو پتا ہے کہ بچے کے جنم دینے وقت دیتے وقت مجھ پر کیا گزرے گی, زندگی کے لالے پڑ جائیں گے. اس کو پتا ہے کہ پتہ نہیں میں بچ پاؤں کہ نہ بچ پاؤں. اس کے باوجود وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اولاد کی تمنا کرتی ہے, اور دیر لگتی ہے تو پریشان ہوتی ہے. مال کی تمنا, اگر دنیا میں عورتوں کی طرح طرح کی تمنائیں اور خواہشات نہ ہوں تو کوئی عورت اس کا برا نہ مانے. یہ بات بالکل سچ ہے, مرد پھر مال کمانے کے لیے اتنی محنتیں بھی نہ کرے. مغرب کے لوگ, یورپ کے تاجر, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, بڑے بڑے بزنس ہاؤسز, ان کے یہاں ہر کمپنی میں ایک محکمہ ہوتا ہے پلاننگ والا, جو اسٹریٹجی بناتا ہے کون سا پروڈکٹ بنایا جائے اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کیسے کی جائے. پوری دنیا کی مارکیٹس کا جائزہ لینے والے یہ گواہی دیں گے کہ جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جن کی تمنا, خواہش اور فرمائش عورتوں کے دل میں اور زبان پر پہلے آتی ہے. مردوں کی ضروریات کی چیزیں مارکیٹ میں کم ہوتی ہیں, عورتوں کی ضروریات کی چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہیں. مردوں کے ڈریس کے ماڈل مختصر ہوتے ہیں, عورتوں کے ڈریس کے ماڈل اللہ کی پناہ. کیونکہ وہ تجارت کی کمپنیاں اچھی طرح جانتی ہیں کہ عورت کی تمنا چیزوں کی بہت زیادہ ہے, طرح طرح کی چیزیں, طرح طرح کے پردے, طرح طرح کے بیڈ روم, طرح طرح کے صوفے, شاندار لان, بہترین ڈرائنگ روم, ایسے برتن, ایسی کراکری, ایسے زیور, ایسے لباس, ایسے چپل, ایسے سینڈل, ایسے جوتے. جوتے بھی میچنگ کے ہونے چاہیے, موزے بھی میچنگ کے ہونے چاہیے, اور اللہ جانے کیا کیا ہونا چاہیے. تفصیل سے بیان کرنے کی نہ ہمت ہے نہ وقت. پہلے زمانے میں بچوں کی دلچسپیوں کی چیزیں دنیا کے تاجر زیادہ بناتے تھے, لیکن اب بچوں کی جگہ پر عورتوں نے جگہ لے لی ہے. اب یہ تو فیصلہ عورتیں کریں کہ بچوں کی عقل بڑھ گئی ہے یا عورتوں کی عقل گھٹ گئی ہے. ہم مرد لوگ بھی فیصلہ کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی. آخری انتہا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی جب کوئی کمپنی بیچنا چاہتی ہے تو اس پر مردوں کی تصویریں نہیں بناتی, عورتوں کی تصویریں بناتی. میں اس وقت اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, ایک بات کہنا چاہتا ہوں وادی کشمیر کی جمع ہوئی ان ایمان والی عورتوں سے اور بچیوں سے, کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہاں تک تمنا کا سوال ہے, جہاں تک اندر کی خواہشات کا سوال ہے, اولاد کی تمنا باپ کو اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں کو ہوتی ہے, مرد کو اتنی نہیں ہوتی جتنی عورت کی ہوتی ہے. اور دنیا کی ہزاروں نعمتوں میں سے زیادہ تر وہ ہیں جن کی خواہش, جن کی طلب, جن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا, جن کے لیے بازاروں میں گھومنا, جن پر اپنی آمدنیوں کو زیادہ خرچ کرنا, جن کے زیادہ ہونے پر ایک دوسرے پر فخر کرنا, اور جن کے کم ہونے پر شکوے شکایت کرنا, یہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے. اولاد کام آئے گی دنیا میں, اور وہ بھی تب جب اولاد کی صحیح تربیت ہوئی ہو. مال کام آئے گا, بہت سے موقعوں پر یقیناً کام آتا ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے, اسی لیے اللہ نے اس کو خیر کا نام دیا ہے, فضل کا نام دیا ہے. لیکن ایک دن وہ آئے گا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن صرف وہ دن ہوگا جس دن صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہے ایک صاف ستھرا صحت مند محفوظ پاک دل. آج کی تہذیب نے آج کے کلچر نے اور اس کو تہذیب اور کلچر کہنا کچھ صحیح بات بھی نہیں ہے, نہ وہ تہذیب ہے نہ وہ کلچر ہے. آج کی بد تہذیبی نے آج کی بد ذوقی نے سب سے زیادہ جو نظر انداز کروایا ہے مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی وہ اپنے دل کو. میری بہنوں, میری بچیوں, میری عزیز بچیوں, ذرا سوچو, کسی کی عمر 15 سال کی ہو گئی ہوگی, کسی کی 18, 19, 20, کسی کی 25, کسی کی 30, کسی کی 40, کسی کی 50 اور کسی کی اس سے کم یا اس سے زیادہ. مجھے بتاؤ کہ اس پوری عمر میں آپ میں سے کتنی عورتوں نے کتنے گھنٹے اپنے دل کی کیفیت کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بار بار آئینے میں دیکھا ہے, آپ نے اپنی پلکوں کو بار بار آئینے میں دیکھا ہے, آپ نے بار بار اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگائی ہیں, آپ نے بار بار اپنے کپڑوں کو دیکھا ہے, آپ نے بار بار اپنے دوپٹوں کو دیکھا ہے, آپ نے بار بار اپنے رنگ روپ کو دیکھا ہے, آپ نے بار بار میچنگ کریم اور پاؤڈر خریدے ہیں اور آپ نے بار بار کاسمیٹک کی دکانوں پر گھنٹوں لگائے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے اپنے جسم کو پر کی فکر کرنے کے لیے, لیکن کتنے گھنٹے آپ نے اب تک اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے لگائے ہیں؟ کس نے جائزہ لیا اپنے دل کا کہ میرے دل میں صبر ہے یا نہیں, میرے دل میں شکر پیدا ہوا کہ نہیں؟ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں وہ نعمتیں مجھے زیادہ یاد رہتی ہیں یا وہ نعمتیں جو ابھی مجھے نہیں ملی وہ مجھے زیادہ یاد رہتی ہیں؟ دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل میں غصہ تو نہیں ہے, چڑچڑا پن تو نہیں ہے, میں اپنی سانس سے بلند آواز میں بات تو نہیں کرتی, سانس اپنے دل کو ٹٹولے کہ کیا میں اپنی بہو سے وہ محبت کرتی ہوں جس طرح کی محبت میں اپنی بیٹی سے کرتی ہوں؟ دل کی کیفیت جو ہے, اگر یہ دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے, اگر عورتوں کے دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے تو جنت بن جائے گھر بھی اور اولاد بن جائیں اولیاء اللہ. مسئلہ ہے دل کی کیفیت کا. اس وقتوں کے عورتوں کی محفل ہے, میں آپ سے مخاطب ہوں. 5-6 دن کے جو میری یہ حاضری ہے اس میں ساری مجلسیں تو مردوں کی ہوں گی, اس میں میں مردوں سے کہہ رہا ہوں, کہتا رہوں گا, اور میرے اور اکابر اور حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ مستقل کہتے رہتے ہیں. اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں کیا مرد اور کیا عورتیں, کیا ہم اور کیا آپ, سب سے زیادہ جو ہم نے نظر انداز کیا ہے وہ اپنے دل کو نظر انداز کیا. کون ہے ہم میں سے جو جائزہ لیتا ہے دل کا؟ کون ہم میں سے جو بار بار دل کو بھی آئینے کے سامنے رکھتا ہے؟ کون ہے جو دل کے دھبوں کو دیکھتا ہے؟ اپنے چہرے پر ایک دھبا کسی کو گوارا نہیں ہے. اگر وہ دھبا سفید ہو تب بھی گوارا نہیں, اگر وہ دھبا سیاہ ہو تب بھی گوارا نہیں, اگر وہ دھبا ایک انگلی کے پھیر دینے سے مٹ جائے تب بھی گوارا نہیں. لیکن ہمارے دل دھبے لگتے لگتے سیاہ ہو گئے, ہمارے دل کالے ہو گئے, دلوں میں اللہ کی محبت نہ رہی, جنت کے شوق نہ رہا, آخرت کی فکر نہ رہی, دل شکست کھا گئے گندے لوگوں سے, دل بالکل سڑ گئے, دلوں میں بدبو مچ گئی, دلوں میں اللہ کے سوا پتہ نہیں کس کس نے گھر کر لیا, دلوں میں تکبر بھی پیدا ہو گیا, دلوں میں حسد بھی پیدا ہو گیا. اگر کسی اور کی بیٹی کا اچھا رشتہ آ گیا تو آج تو ہم کو تکلیف ہونے لگتی ہے, خوشی نہیں ہوتی, اور جی چاہتا ہے کہ کسی ترکیب سے وہ رشتہ ٹوٹ جائے اور وہ رشتہ اس کی بیٹی سے ہٹ کر میری بیٹی کے گھر میں پیدا ہو آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی حالت خراب ہے. دل اصل چیز ہے بہنوں اور بچیوں, جس کا دل ٹھیک ہوتا ہے اس کو دنیا میں خوشیاں نصیب رہتی ہیں, ہر وقت وہ خوش رہتا ہے, حشاش بشاش رہتا ہے. دل جب درست ہوتا ہے اور جب کوئی مرد اور عورت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اور اپنے جسم سے زیادہ اپنے دل کی دیکھ بھال کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے, اپنے دل کی بھی نگرانی کی جاتی ہے, اپنے دل کی بھی بار بار صفائی کی جاتی ہے, دل کو بھی بار بار غسل کی ضرورت ہے, دل کو بھی بار بار وضو کی ضرورت ہے, دل کو بھی بار 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 میک اپ کی ضرورت ہے, دل کو بھی بار بار صفائی اور سسرائی کی ضرورت ہے, دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے, دل کو بھی دوا کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس زمانے میں, کیونکہ عام چلن اس زمانے میں ایسا, ان لوگوں کا زندگی کا طریقہ دنیا میں چل رہا ہے جو بیچارے سب کچھ جانتے ہیں اپنے دل کو نہیں جانتے, اور اس کی آنکھ بند کر کے جو نقل یہاں کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. دل اگر عورت کا ٹھیک ہو جاتا ہے, میں سچ کہتا ہوں, دل اگر کسی عورت کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جتنا ایک مرد کے دل کے ٹھیک ہونے سے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے دل کے ٹھیک ہونے کا اثر اس کی اولاد پر اتنا زیادہ نہیں پڑتا جتنا عورت کے دل کے ٹھیک ہونے کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے. اور وہ ماں بنتی ہیں تو پھر اس کی جو تمنائیں ہوتی ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں, اپنی اولاد کی تربیت کے جو طریقے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کو جو لباس پہناتی ہے, اپنی اولاد کے دل میں جن ہیروز, جن لوگوں کو ایک ہیرو کے طور پر اور ایک آئیڈیل کے طور پر جن کے نام یاد کراتی ہے, وہ فلمی اداکار نہیں ہوتے, وہ کرکٹ اور فٹ بال کے کھلاڑی نہیں ہوتے, وہ دنیا میں عزتوں کا سودا کرنے والے اور قوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے لوگ نہیں ہوتے, وہ ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی ہوتے ہیں, حسن اور حسین ہوتے ہیں, فاطمہ اور سمیہ, زینب اور خدیجہ ہوتی ہیں, عائشہ, رقیہ اور کلثوم ہوتی ہیں, وہ پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں, وہ بہادر عورتیں ہوتی ہیں, وہ سخی عورتیں ہوتی ہیں, وہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جن عورتوں نے دنیا کے اندر نسلوں کی قسمت کے بدلنے میں اپنا کردار ادا کیا. ایک عورت کا جب دل سنورتا ہے تو اس عورت کا گھر کا ماحول بالکل بدل جاتا ہے, بالکل بدل جاتا ہے, اور پھر اس کی گود میں جو بچے پلتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں. دنیا میں آج تک جتنے لوگ بنے ہیں, دنیا میں آج تک جتنے بڑے بڑے علماء, محدثین, اللہ کے دین کی محنت کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے, اپنے زمانے کے اندر بھلائیوں کو پھیلانے والے, شر اور ظلم کا مقابلہ کرنے والے, جتنے جانباز, جتنے محدثین, جتنے فقہا, جتنے سپہ سالار, جتنے غیور لوگ, جتنے غیرت مند لوگ, جتنے وفادار لوگ, جتنے علم اور ذکر کے امام گزرے ہیں, وہ سب کے سب بلا استثناء تقریباً ان کے پیچھے کسی ایک عورت کا کم سے کم ہاتھ ضرور نظر آتا ہے. عجب تاثیر رکھی ہے اللہ نے عورت میں. کاش کہ آج کی عورت ایک مرتبہ پھر اپنی طاقت کو پہچانے اور اپنے آپ کو پہچانے. آپ میں سے بہت سی خواتین ہیں جو دینی کتابیں پڑھتی ہیں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتی ہیں. ایک نام سنا ہوگا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. جو لوگ انسانی تاریخ یا اسلامی تاریخ کا مطالعہ واقعی کیے ہوئے ہیں وہی جانتے ہیں کہ بایزید بستامی کس شخصیت کا نام تھا. بہت ہی کم اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اس صدی بندوں کو اس صدی میں اور اس کے بعد کے آنے والی صدیوں میں وہ مقام ملا ہے جو بایزید بستامی کو ملا تھا. کس نے ان کو اس مقام تک پہنچایا؟ وہ کس کی تمنا تھی؟ وہ کس کی دعا تھی؟ اور وہ کس کی قربانی تھی جس نے بایزید بستامی کو ان کے مقام تک پہنچایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. یتیم ہو گئے تھے بچپن میں بایزید, ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی. جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی بیوہ ماں کو یہ فکر ستانے لگی کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے, یہ گلیوں میں کھیلنے لگا, بچوں کے ساتھ کھیلے گا, غلط قسم کے لڑکے بھی شامل ہوں گے, پھر یہ میرا بیٹا بگڑ جائے گا. اللہ کی وہ سمجھدار وفادار اور دیندار عورت تھی، وہ بندی تھی. اس نے پتہ لگایا کہ ہمارے شہر کے فلاں علاقے میں ایک مسجد میں ایک اللہ والے ہیں جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کام کرتے ہیں. وہ بیوہ عورت اپنے یتیم بچے کو لے کر گئی اور جا کر ان بزرگ سے درخواست کی اور یہ کہا کہ میں غریب بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ میرا بچہ یتیم بیٹا ہے، میں دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچے کا اور اپنا پیٹ پالتی ہوں، میں اس کی نگرانی نہیں کر پاتی، اب یہ کہیں بگڑ نہ جائے، آپ کے پاس لائی ہوں یہ گزارش کرنے کے لیے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے اور اس کو تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزار لیجیے، اسے اللہ والا بنا دیجیے. وہ بہت متاثر ہوئے، وہ صاحب اس اللہ کی بندی کے تڑپتے ہوئے جذبات کا محسوس کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بہن تم دعا سے میری مدد کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو جتنا اچھا بنا سکوں گا بناؤں گا. جاتے جاتے اس عورت نے ایک درخواست طور کی اور یہ کہا کہ میری ایک گزارش یہ ہے کہ جلدی جلدی میرا بیٹے کو میرے پاس آنے مت دیجیے گا، بلکہ یہ جب کچھ بن جائے تبھی میرے پاس بھیجیے گا. یہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کو میری یاد آئے گی، یہ بار بار آپ سے چھٹی مانگے گا، آپ آنے مت دیجیے گا. اور متاثر ہوئے وہ بزرگ کہ عجب اللہ کی بندی ہے یہ. قدر آئی، دل سے دعا نکلی اور وعدہ کر لیا کہ اچھا بہن ایسے ہی کروں گا، میں اس کو جلدی جلدی تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، جب یہ کچھ بن جائے گا تبھی بھیجوں گا. ماں چلی گئی، بچہ پڑھنے لگا. کچھ دن ہوئے کہ بچے کو اپنی ماں کی یاد نے پھر ستایا. ظاہر ایک بچہ، یتیم بچہ، اس کو اپنی امی کی یاد آئی. چند دن کے بعد اس نے اپنے استاد سے درخواست کی کہ حضرت استاد جی، مجھے اپنی امی بہت یاد آ رہی ہیں، ایک دن کے لیے چھٹی دے دیجیے، میں جاؤں اور اپنی امی کے پاس ایک دن گزار کر چلا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کل آ جاؤں گا. استاد کو تھوڑی پریشانی ہوئی، وعدہ بھی یاد آیا کہ وعدہ کر چکا ہوں اس کی ماں سے کہ میں جلدی جلدی نہیں بھیجوں گا، کیسے بھیج دوں، اور انکار کرتا ہوں تو یتیم بچے کا دل ٹوٹے گا، یہ بھی اچھی بات نہیں. ایک ترکیب نکالی ہوں استاد نے، انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا ایک بات سنو، میں تم کو سبق دیتا ہوں، شام تک وہ سبق یاد کر کے اگر سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں. اتنا سبق دے دیا جان بوجھ کر کہ انہیں یقین تھا اپنے پورے تجربے کی روشنی میں کہ شام تک تو کیا، کئی دن تک یہ بچہ یہ سبق یاد نہیں کر سکتا. اس بچے نے وہ کتاب ہاتھ میں لی، مسجد کے کونے میں گرا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سبق شام تک یاد ہونے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس نے استاد سے کچھ کہنا بے ادبی کو بے ادبی سمجھی، رحل پر ادب کے ساتھ کتاب کو رکھا اور اس کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے ننھے مننے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ماں بھی کہتی تھی، استاد بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آج اتنا لمبا سبق دیا ہے استاد نے، میں جانتا ہوں کہ میں شام تک یاد نہیں کر سکتا، مگر آپ کی قدرت کا واسطہ جن کی خبریں بچپن سے میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں، آپ یاد کرا سکتے ہیں، آپ میں ہے قدرت، آپ وقت میں برکت بھی دے سکتے ہیں، میری یادداشت کی قوت میں بھی برکت دے سکتے ہیں، مجھے آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے میرے مولا، میں اپنی امی کے بغیر نہیں رہ پا رہا، ایک دن کے لیے جانا چاہتا ہوں. اللہ، استاد کو تو نہیں پتا، استاد سمجھتے ہیں میں رات کو سو جاتا ہوں، لیکن اللہ آپ تو جانتے ہیں، رات میں تکیے میں جب سر لگتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آتی ہیں اور رات اکثر حصہ روتے روتے گزار دیتا، رنگ کھائیے مجھ یتیم پر، میرے اللہ میری دعا سن لیں گے اور مجھے آج شام تک یہ سبق یاد کرا دیں. شام تک کے لیے وہ جڑ گیا، بیچ میں اندازے کے اونچے وقفے کے بغیر وہ سبق یاد کرنے میں لگ گیا اور شام تک سبق یاد کر کے اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا، استاد جی سبق سن لیجیے. استاد کو یقین تھا کہ سبق پورا تو سنا ہی نہیں سکتا. استاد نے کہا کہ ہاں بیٹا ضرور سناؤ. اب جب استاد بچے نے سبق سنانا شروع کیا
تو استاد کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس نے پورا سبق اس بچے نے اس طرح سنایا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. اب استاد مجبور ہو گئے, وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تھے. کہا بیٹا جاؤ, مگر خیال رکھنا میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں, تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا, کل واپس آ جانا. استاد بچے نے استاد کے ہاتھ چومے, دعا کی درخواست کی اور چلا گیا. جس شخص نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی سنایا کرتے تھے کہ سارے راستے میں جھومتا ہوا, گاتا ہوا, ہنستا مسکراتا ہوا, اچھلتا کودتا ہوا, اپنی امی کے تصور میں مسکراتا ہوا گیا. اب میں گھر جاؤں گا, امی ملیں گی, امی سے نپٹ جاؤں گا, امی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا, امی کے ہاتھ سے دودھ پیوں گا, امی کی خوشبودار جسم سے نپٹ کر سوؤں گا. کتنے دن سے ترس گیا ہوں اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے, آج کتنا اچھا لگے گا. راستے پر پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں اور شوق لیے ہوئے وہ گیا. پہنچا گھر پر, دروازہ بند تھا, ماں اکیلی تھی. آواز دی, امی, کوئی جواب نہیں آیا. اور زور سے پکارا, امی, کوئی جواب نہیں آیا. کسی مطلب اور زور سے پکارا, امی دروازہ کھولیے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے جواب آیا ایک بڑے عجیب سے سخت لہجے میں, پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو بایزید نے کہا, امی میں آپ کا بایزید ہوں, دروازہ کھولیے. اندر سے جواب آیا, کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید کے بارے میں تو میں وعدہ لے کر آئی ہوں کہ جب کوئی بن جائے تو وہ بن جائے گا, وہ تبھی آئے گا. یہ والا بایزید میرا نہیں ہو سکتا. بایزید بستامی سمجھ گئے, وہ معصوم سا یتیم بچہ سمجھ گیا کہ میری ماں کی مرضی نہیں ہے کہ میں ابھی گھر میں داخل ہوں. چپ چاپ واپس ہو گئے. گئے کہ ہنستے اچھلتے کودتے واپس آئے تو روتے ہوئے, سب جھکائے ہوئے, عجیب مشکل سے اپنے آنکھوں کو قابو میں کیے ہوئے کسی طرح گھر پہنچے, مدرسے پہنچے. مدرسے میں استاد کو سلام کیا, استاد دیکھ کر حیران رہ گئے. یتیم بچے کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات دیکھے. استاد نے اپنا صافہ اتار کر اس یتیم بچے کے آنسو پہنچے اور کہا, بیٹے کیا بات ہے, تم کیوں واپس آ گئے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی. ابو استاد جی, میں گھر گیا, خوش خوش گیا تھا, بہت خوش خوش گیا تھا. آواز دی, کوئی جواب نہیں ملا. دوبارہ پکارا, کوئی جواب نہیں ملا. تیسری بار پکارا تو جواب ملا, کون بایزید؟ میں نے کہا میں آپ کا بایزید ہوں. تو جواب آیا, یہ بارا میرا بایزید نہیں ہو سکتا, وہ تو تب آئے گا جب کچھ بن جائے گا. میں سمجھ گیا کہ میری امی کی مرضی نہیں ہے کہ میں گھر میں آؤں, میں واپس آ گیا. استاد جی, استاد نے بچے کی پیشانی کو چوما, آنسوؤں کو پوچھا اور عجیب بات پوچھی. کہا, بیٹے ایک بات بتا دیں, تو اپنے استاد سے ناراض تو نہیں ہوا؟ بیٹے نے اپنے استاد کی ہاتھ چومتے ہوئے کہا, استاد جی آپ کی تربیت کا تو خیر ہے, میں اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوا. بالکل دل ٹوٹ تو گیا, دکھ تو بہت ہوا, غم تو بہت ہوا, لیکن میں ناراض بالکل نہیں ہوں. میں جانتا ہوں وہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں. استاد جی آپ کی آپ کو اپنے قسم دے کر کہتا ہوں, اب میں روم یہ گل گڑاؤں مجھے گھر میں جانے دیجیے گا, تبھی بھیجیے گا جب میں کچھ بن جاؤں. میری بہنوں, میری بچیوں, کان کھول کے سنو, 16 سال تک وہ بچہ اپنے گھر نہیں گیا. 16 سال کے بعد جب بشارت ہوئی استاد کو کہ بل اولیاء کا جھنڈا اس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا گیا, ولایت کاملہ کا نور اس کو دے دیا گیا, تب استاد نے اس کے سر پر اپنا امامہ باندھا اور اپنا خرقہ دیا. کہا, بیٹے اب تو جا, اپنی اپنی ماں کو سلام کر, اب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بند. تو خیال رکھ, 16 سال تک تیری ماں نے تیرا انتظار کیا ہے, جا تجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اولیاء اللہ کا امام بنا. سلام ہو اس ماں پر, سلام ہو اس بیوا عورت کی ہمت پر, سلام ہو اس کی قربانی پر, اور سلام ہو اس یتیم بچے کے عزم و حوصلے پر. ناچنے گانے والے بچے, ان کے لیے کسی قربانی کی ضرورت نہیں, ان کے لیے کسی دعا کی ضرورت نہیں, ان کے لیے کسی عزم و ارادے کی ضرورت نہیں. آپ چھوڑ دیجئے بچوں کو, بھیج دیجئے کرسچن اسکولوں میں, بھیج دیجئے مسلم اسکولوں میں, بھیج دیجئے انگریزوں کے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے اسکولوں میں, اور ان کے لیے دعا مت کیجئے, ان کے لیے نیک تمنائیں مت لائیے. پھر دیکھیے وہ کتنا بگڑیں گے. پھر جب آپ بوڑھی ہوں گی تو اپنی بیوی کو لے کر الگ چلا جائے گا, آپ کو پھینک دے گا الگ کہیں, نوکر دے دے گا, نوکرانی آپ کی خدمت کرے گی, نوکر آپ کی خدمت کرے گی, اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ لندن اور پیرس کی تماشے کرے گا. اس کے مجرم وہ بچہ کم ہے, آپ زیادہ ہے. یوں ہی نہیں امت کو ابو حنیفہ ملے تھے, یوں ہی نہیں امت کو شافعی ملے تھے, یوں ہی نہیں امام مالک اور امام احمد ملے تھے, امام ربانی مجھے فضانی یوں ہی نہیں مل گئے تھے, حضرت شاہ ولی اللہ یوں ہی نہیں مل گئے تھے, سید ہمیں شہید یوں ہی نہیں مل گئے تھے, حضرت مولانا الیاس یوں ہی نہیں مل گئے تھے. ان سب کی ماؤں نے آنچل پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ دنیا کی عورتیں آپ سے زیورات مانگتی ہیں, دے دیجئے جھولی بھر کے دے دیجئے. دنیا کی عورتیں آپ سے اچھے کپڑے مانگتی ہیں, دے دیجئے جھولی بھر کے دے دیجئے. لیکن میں اے اللہ میرے بیٹے کو آپ کے دین کا خادم بننے کی توفیق مانگتی ہوں, میری دعا قبول کر دیجئے. کوئی عالم ایسا نہیں ہے جنگ کی چوٹ پر یہ آج رد کرتا ہے. آج بھی جتنے حضرات دنیا میں زندہ ہیں, ہمارے ملک میں ہیں اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ اپنی ماؤں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہیں. آپ اپنی مقام کو پہچانیے. آپ امت کو مسلحین دے سکتے ہیں, آپ امت کے اولیاء اللہ دے سکتے ہیں, آپ امت کو انقلابی رہنما دے سکتے ہیں, آپ امت کو صلاح الدین ایوبی دے سکتی ہیں, آپ امت کو محمود غزنوی دے سکتی ہیں, آپ امت کو حضرت شاہ ولی اللہ دے سکتی ہیں, آپ امت کو حکیم الامت حضرت اقدس خانگی رحمۃ اللہ علیہ دے سکتی ہیں, آپ حضرت مولانا الیاس دے سکتی ہیں, آج بھی دے سکتی ہیں. اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں, آپ امت کو رابعہ بصریہ دے سکتی ہیں, آپ امت کو حسن بصری دے سکتی ہیں, آپ بایزید بستامی دے سکتی ہیں, آپ خواجہ معین الدین چشتی دے سکتی ہیں. مگر کیا میں امت کی طرف سے آپ سے شکایت کروں, آپ نے اپنا کام چھوڑا اور اب معاشرہ ہے کہ ہزاروں بزرگوں کی کوششوں کے باوجود سنبھالے نہیں سنبھالے. ہزار مدرسے اپنا کام کریں اور ہزار مقرر اپنی تقریر کریں, جب تک آپ اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالیں گی امت کے معاشرے کو ہم میں سے کوئی نہیں سنبھال پائے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, خدا را رحم کریں اس معاشرے پر, خدا کے لیے رحم کریں اس معاشرے پر, خدا کے لیے رحم کریں اس معاشرے پر. کیا میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ پردہ کیجیے, لاہور بنا کو بدلتا. مجھ سے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پردے کا بیان کیجیے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں کسی شاہی دربار میں جاؤں, میں کسی شہزادے کی دعوت پر جاؤں اور مجھے کوئی شہزادہ اپنے یہاں کھانے پہ بلائے, اور جاتے وقت آپ میں سے کوئی مجھ سے کہے کہ ذرا اس شہزادے سے کہیے گا کسی بھنگن سے عشق نہ کرے, کیا شہزادے سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھنگن سے عشق نہ کریں؟ میں شہزادے سے یہ تو کہہ سکتا ہوں اپنی قوم کے ساتھ انصاف کریں, میں شہزادے سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ غریبوں کا خیال کریں, کہ میں شہزادے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب دسترخوان پر 15 قسم کے کھانے ہوا کریں تو آپ غریب جھوپڑیوں میں بھوکے اور بھوکے مردوں اور عورتوں کا خیال کریں. لیکن میں شہزادے سے یہ کس منہ سے کہوں گا کہ محل کی جو بھنگن ہے, محل کے بیت الخلا صاف کرنے والی جو عورت ہے, اس سے عشق کرنا چھوڑیے. خدا کی قسم جو مقام شہزادے کا ہے اس سے زیادہ بلند مقام آپ کا ہے, اور جو مقام آج کی مغربی تہذیب کا ہے, آج جو مقام آج کی بے پردہ عورتوں کا ہے, جو مقام ان ناچنے گانے والی اداکاراؤں کا ہے, وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے جتنا کہ محل کی بھنگن کا ہو. میں آپ سے یہ کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں. میرا ضمیر گوارے نہیں کرتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ پردہ کریں. عجیب تماشا کر رہے ہیں لوگ, ٹی وی پر آ کر اسلام کی تشریح کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں. روز محشر ان کو قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا. کس نے کہا کہ چہرے کا پردہ عورت کے لیے ضروری نہیں؟ جھوٹ ہے یہ. آپ حج کرنے گئی ہیں, آپ عمرہ کرنے جاتی ہیں, آپ کو احرام باندھتے وقت کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ خبردار, احرام کی حالت میں آپ کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے. اگر عام حالات میں بھی آپ کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے تو عام حالات میں اور احرام میں فرق کیا ہوا؟ پھر کیا فرق ہوا؟ جہالت. آج کل سوٹ پینٹ ٹائی میں کھڑے ہو گئے, اسلام کے دائیں تیار ہو گئے. یاد رکھیں, مغربی تہذیب کو, مغربی ملکوں کو, امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کو کلمہ نماز پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ان کو اعتراض ہے محمد مصطفیٰ کی تہذیب پر. اسی لیے آج کے انگریز امریکن مصنف نے کلیش آف ریلیجنس نہیں لکھا, کلیش آف فیتھ نہیں لکھا, بلکہ کلیش آف سولاشن لکھا. دو حصوں میں یہ امت تقسیم ہو رہی ہے. اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں, دو حصوں میں یہ امت تقسیم ہو رہی ہے. ایک وہ حصہ ہے اس امت کا, مردوں اور عورتوں کا,
جس کو محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ کی تہذیب پسند ہے, اور ایک اس امت کا وہ حصہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کی تہذیب پسند ہے. اے عورتوں, آج میں تم کو اختیار دیتا ہوں, آج آپ اس وقت مجلس سے اٹھ کر فیصلہ کرنے سے پہلے اٹھیے. میں مجبور نہیں کر سکتا, آپ کے باپ مجبور نہیں کر سکتے, آپ کے شوہر مجبور نہیں کر سکتے, اس سری نگر شہر کے اکابر علماء مجبور نہیں کر سکتے, کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا. یہ آپ کے اپنے فیصلے کی بات ہے, آپ رسول اللہ کی تہذیب کو پسند کریں یا نہ پسند کریں, لیکن یہ دوغلا پن چھوڑیے, یہ دورنگی چھوڑیے. کل قیامت کے میدان میں حضرت فاطمہ, حضرت سمیہ, حضرت عائشہ, حضرت زینب نے اگر ہماری بچیوں کا گریبان پکڑا اور اگر آپ سے یہ کہا, لڑکیوں اگر تمہیں بے پردہ گھومنا تھا تو ہمارا نام تو بدل لیتی, تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام خدیجہ رکھا, تم کو ہمارے نام کا خیال نہ ہوا, تمہارے نام فاطمہ رکھے گئے, رقیہ اور زینب الکلثوم رکھے گئے, تم ان ناموں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی نہیں, تم ان ناموں کے ساتھ بیٹھ کے کو ایجوکیشن والے کالجوں میں جاتی ہیں, تمہیں نام بدل دینا چاہیے تھا, تم کو خیال نہ ہوا کہ یہ نام کن پاکیزہ ہستیوں کے ہیں. اور بچیوں, میں بچیوں ہمت کے ساتھ تمہاری محبت میں کہتا ہوں, اگر ان عورتوں نے کھڑا کر دیا اللہ کے سامنے, اگر ان عورتوں نے کہا, اگر حضرت فاطمہ نے شکایت کی کہ اللہ فیصلہ کیجیے ان کے بارے میں, انہوں نے ہمارے نام کو بدنام کیا, یہ ہمارے ناموں کو لے کر سنیما گھر گئی, یہ ہمارے ناموں کو لے کر فلمی ہالوں میں گئی, یہ ہمارے ناموں لے کر اسٹیڈیم میں گئی, یہ ہمارے ناموں کو لے کر کلچرل پروگراموں میں گئی. آپ کیا جواب دیں گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ آپ کہیں گے کہ وہ ایک صاحب نے کہا تھا کہ چہرے کا پردہ تو کھلا ہے, لا حول ولا قوۃ. بہنوں اور بچیوں, اپنے مقام کو سمجھو, امت کی طرف سے فریاد ہے, امت کے علماء کی طرف سے فریاد ہے. اور تو ہزار کوششیں کر رہے ہیں یہ علماء, جوانیوں میں بوڑھے ہو گئے یہ, انہوں نے اپنے گھر والوں کے حق نہیں ادا کیے, اپنے بچوں کے حق نہیں ادا کیے, اپنی بیویوں سے بار بار ان علماء کو معافی مانگنی پڑتی ہے, معاف کر دینا میں تمہارا حق نہیں ادا کر پاتا, میں کیا کروں, مدرسے کی فکر ہے, میں کیا کروں کہ کشمیر کی ذمہ داری میرے بزرگوں نے ڈال دی ہے, ان کے اوپر رحم کرو, اپنی ذات پر رحم کرو. لیکن معاشرے کا سدھار تنہا علماء نہیں کر سکتے, تنہا تبلیغی جماعت نہیں کر سکتی, تنہا مدارس نہیں کر سکتے. معاشرے کے سدھار میں جب تک عورتیں اور بچیاں ایک نئے حوصلے کے ساتھ ساتھ نہیں دیں گی, اے اللہ آج کی مجلس کو توبہ کی مجلس بنا, توبہ کی مجلس بنا, اے اللہ شرمندہ ہے, اے اللہ ہماری بچیاں بھی شرمندہ ہیں, ہماری بہنیں بھی شرمندہ ہیں, اے اللہ سے بھول ہو گئی. سنا ہے کہ آپ گنہگاروں کو بہت معاف کرتے ہیں, آج سب کو معاف کر دیجیے, آج نئی زندگی شروع کرنے کا مہد کرتے ہیں, آج ارادہ کرتے ہیں آج حیا اور حجاب والی تہذیب کو اختیار کرنے کا عہد کرتے ہیں. خدا کی بندیوں, کیا دے چکی ہو تم انسانیت کو اور اب کیا دے رہی ہو؟ لوگ بہت ادب سے نام لیتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں اس نام کے ادب کا حق ہی نہیں ادا ہوا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جب نام آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پورے 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 منہ میں شہد گھول دی. سلام ہو ان کی روح پر, درجے بلند ہوں میرے اللہ ان کے, اور ان کی اس روحانی نسبت سے کچھ ذرہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے. جدھر سے گزر جاتے تھے ایمان کی ہوائیں چل جاتی. ایک سفر میں گئے, عجیب و غریب سفر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. سفر سے واپس آئے, اتنے خوش تھے کہ اللہ اللہ, چہرہ خوشی سے چمک رہا. اس ایک سفر میں 7 لاکھ غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. کتنے؟ 7 لاکھ. اور 70 لاکھ ہمارے جیسے گنہگار مسلمانوں نے اپنی گنہگاری کی زندگی سے توبہ کی. 70 لاکھ گنہگار مسلمانوں نے توبہ کی, بیعت ہوئے, اور 7 لاکھ کافروں نے ایمان قبول. واپس آئے تو خوشی چہرے سے چمک رہے. سنت کے مطابق سب سے پہلے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے. ماں کی عظمت, اللہ ہی اس ماں کی عظمت کو ہم لوگوں پر کھول دے. ہر اولاد کو چاہیے کہ جب وہ سفر سے واپس آئے, ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اور آپ باہر سے واپس آئیں, ہمارے گھر میں بیوی بھی انتظار کر رہی ہے, بچے بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن اگر ہمارے ماں باپ حیات ہیں
تو سنت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کو سلام کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خیریت پوچھیں، اور پھر ان سے اجازت لے کر اپنے بچوں کے پاس جائیں. یہ ہے اسلامی تہذیب. حضرت فاضل مجھے چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، گھٹنے کے بل بیٹھ کر ان کی دست بوسی کی. بیٹے نے، ماں نے بیٹے کی پریشانی چونی، گلے لگایا اور کہا مولا دین بہت خوش نظر آ رہے ہو، ماشاء اللہ بہت خوش نظر آ رہے ہو، ذرا مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، اتنی خوشی تمہارے چہرے پر کیوں ہے؟ تو حضرت خواجہ مجید چشتی بولے، اماں اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا، اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا، 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور 70 لاکھ غافل مسلمانوں نے غفلت اور معصیت کی زندگی سے توبہ کی. ماں بس اس سفر میں تو کمال ہی ہو گیا. ماں نے جواب میں کہا، بیٹے مجھے دین مبارک ہو، یہ بالکل خوشی کے پاس ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر ایک بات کا بیٹے خیال رکھنا، یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے. حیران رہ گئے حضرت خواجہ مجھے جی. چلے گا اماں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر میں آپ کا نادان بیٹا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کمال میرا نہیں ہے، آپ کا کیسے ہو گیا؟ سردی گرمی میں نے سہی، خطرے میں نے مول لیے، لمبا سفر میں نے کیا، گھر سے دور میں رہا، تکلیفیں میں نے برداشت کی، اور کمال آپ کا ہو گیا، تو ذرا مجھے سمجھائیے تو کہ یہ کمال آپ کا کیسے ہوا؟ کہنے لگی، بیٹا سن، جب تجھے دودھ پلاتی تھی میں، ہر دفعہ دودھ پلانے سے پہلے درود شریف پڑھ کے دعا کرتی تھی وضو کر کے، کہ میرے اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ میرے بیٹے کے سینے میں ولایت کا نور اتار دے. اب بتا بیٹا، یہ کمال میرا ہے کہ تیرا؟ چھپ گئے حضرت آدم جی چشتی اپنی ماں کے قدموں پر، اور قدموں کا بوسہ لے کر یہ کہا کہ اماں قسم ہے کہ آپ کا کمال ہے، میرا کمال ہے. اے عورتوں، تمہاری تمنائیں ٹھیک ہو جائیں، اگر تمہارا دل ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو گیا نا تو دل کی تمنائیں ٹھیک ہوں گی، پھر دل کی دعائیں ٹھیک ہوں گی، بچوں کی تربیت کا انداز بدل جائے گا، اخلاق بدل جائیں گے، گھر کے اندر کوئی کڑواہٹ، کوئی آپس کے جھگڑے ہوں گے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو. آج کی دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور آج کی یہ دنیا صرف پیٹ اور پیٹ کے ایک بالش نیچے کی دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ساری محنت، سارے خیالات، ساری فکریں، سارے سوچ، سارے خواب اور دن رات کی ساری دوڑ دھوپ یہ صرف پیٹ کے لیے ہے اور شرمگاہ کے لیے ہے. دل کو تو آج کے آدمی نے بالکل بھلا دیا. ہم فقیروں کی صدا صرف یہ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا پیغام صرف یہ ہے، اور اللہ کا پیغام صرف یہ ہے، اور رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹھیک کرو. دل ٹھیک ہوتا ہے کس چیز سے؟ دل ٹھیک ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے سے. اللہ کا ذکر کیا جائے، سیکھ کر اللہ کا نام لیا جائے. والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بہت اللہ کو یاد کرنے والے مردوں کی تعریف کی ہے، وہاں بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتوں کی تعریف. ذکر اگر سیکھ کر کیا جائے، اللہ والوں سے تعلق کیوں رکھنا ضروری ہے، اللہ والوں سے محبت رکھنا کیوں ضروری ہے؟ نئے زمانے کے نئے روشن خیال رہنماؤں کے بجائے اللہ کے نیک بندے جو سنت و شریعت پر عمل کرتے ہیں، بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں، مدرسہ و خانقاہ سے تربیت پائے ہوئے ہیں. میں لوگوں، میں دنیا میں بہت روشن خیال عالم مشہور ہوں، اللہ جانے ایک عالم بھی ہوں کہ نہیں، روشن خیالی تو دور کی بات ہے، پوری نہ جانے کہاں کہاں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، کن کن سوسائٹیوں میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن صاف بات کہتا ہوں، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ تو نہیں ہو گیا کہ ان نسلی مسلمانوں کی اب مجھ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بن جائیں یہودی، یہ بن جائیں عیسائی، یہ بن جائیں مشرق، یہ قبول کر لیں میرے دشمنوں کی تہذیب. میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اولادوں میں سے، اور امریکہ اور یورپ کے یونیورسٹیوں اور کالجوں اور وہاں کے گھروں میں سے، میں ان میں سے نکال کر دکھاؤں گا اپنے وفادار بندوں اور بندیوں، جس تہذیب کو مغرب کی لڑکیاں
تھوک رہی ہیں، وامٹ کر رہی ہیں، طے کر رہی ہیں، توبہ کر رہی ہیں، چھوڑ رہی ہیں، اسی تہذیب کو ہمارے علاقوں کی بچیاں معاف کرنا بیمار کتے کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ یہ مثال دینے کی مجھے ہمت نہ ہوتی اگر ایک جرمن خاتون نے یہ مثال نہ دی۔ ایک جرمن خاتون جو وہاں کے سب سے بڑے فلم پروڈیوسر کی بیٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب طریقے پر اس کو ایمان کی توفیق دی۔ میں پورا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، صرف اتنا سنانا چاہتا ہوں کہ تین مرتبہ لگاتار اس نوجوان لڑکی کو جو کرسچن لڑکی تھی اور پورے جرمنی کے سب سے بڑے فلم پروڈیوسر جو بلینئر تھا اس کی بیٹی تھی، اس کو تین مرتبہ لگاتار حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواب میں نظر آئے، اور حضرت مریم نے اس سے کہا کہ بیٹی تو مجھے مجھ سے سچی محبت کرتی ہے، اس کا مجھے پورا اندازہ ہے، تو مجھ سے سچی محبت کرتی ہے، اگر تو مجھ سے واقعی سچی محبت کرتی ہے اور مجھ سے آ کر جنت میں ملنا چاہتی ہے تو مکہ مدینے میں جو نبی عربی محمد مصطفیٰ آئے تھے، جن کی بشارت میرے بیٹے عیسیٰ نے بھی دی تھی، تو ان کے دین کو قبول کر لے۔ اس بیٹی کی تین دفعہ یہ خواب دیکھنے کے بعد اس کی عجیب حالت ہوئی، اور اس طرح اس نے مجاہدے کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور پھر وہ جماعت کے ساتھ ہندوستان میں آئی، اور دہلی مرکز نظام الدین کے اکابرین نے اس کو سب سے پہلے لکھنؤ بھیجا، اور وہاں ہمارے یہاں جب 11 دن وہ رہی، مختلف علاقوں میں خواتین کے پروگرام ہوئے۔ ایک ایسے علاقے میں پروگرام رکھا گیا جہاں پوش لوکیلٹی تھی، سب یونیورسٹی اور کالجز کی پڑھی ہوئی لڑکیاں، انٹلیکچوئلس کی، بیوروکریٹس کی بیویاں، ان کو مدعو کیا گیا۔ وہ جو طبقہ آیا اس بیان میں، یہ سمجھ کر کہ ایک یورپ لڑکی آئی ہے، تو روزانہ سے کچھ زیادہ ہی شاید میک اپ کر کے آیا، خوب بن سن کر، کوئی جینس پہن کے آ رہی ہے، کوئی پینٹ پہن کے آ رہی ہے، کوئی بالکل بے پردہ اور بےہدہ لباس پہن کے آ رہی ہے۔ اس اللہ کی بندی نے، اس جرمن نو مسلم خاتون نے جب ہمارے یہاں کی اس مغرب زدہ خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، تو وہ تڑپ اٹھی، رونے لگی۔ میری اہلیہ بھی وہاں تھی، انہوں نے اس کے ذریعے سے میرے پاس پرچہ بھیجا، اور اس پرچے میں کہا کہ مولانا کیا میں اپنے دل کی باتیں آج کھول کر کہہ سکتی ہوں، مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا درد دل کہوں، کیا میں کہہ سکتی ہوں؟ تو میں نے جواب میں کہلوایا، جو تمہارے دل میں آئے، جس میں تم سمجھو کہ ان اللہ کی بندیوں کی اصلاح ہوگی اور ہماری اصلاح ہوگی، دل کھول کر صحیح نیت کے ساتھ کہو، بالکل مسجد کو۔ اللہ اکبر۔ اس جرمن لڑکی نے جو بیان کیا انگلش میں، جو بیان کیا اس نے، اس میں اس نے جہاں اور بہت سی باتیں کہیں۔ اس نے کہا، او مسلمانوں کی بیٹیوں، او مسلمانوں کی پوتیوں اور نواسیوں، او وہ جن کا نام بچپن سے رکھا گیا، بڑے پیاری پیاری عورتوں کے نام پر، ایک بار کان کھول کر سن لو۔ اس نے کہا، یورپ کے لوگ کتے پالتے ہیں، اور کتوں کو ایک بیماری لگتی ہے کہ وہ تازہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایک بیماری لگتی ہے کہ وہ فریش کھانا نہیں کھاتے، جب تک کھانا سڑتا نہیں، جب تک اس میں بدبو نہیں آتی، تب تک وہ کھانا کھاتے ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے، برا نہ ماننا معاف کرنا، کہ جو ہماری تہذیب تھی جو سڑ گئی جل گئی، اور جس کو ہم نے وامٹ کر دیا، طے کر دیا، پیٹ سے نکال دیا، انگلیاں ڈال ڈال کے ہم نے اندر سے اسے نکالا، اس سڑی ہوئی تہذیب کو تم لوگ چاٹ رہے ہو، تم کیا سمجھتی ہو اس میں عزت ہے؟ ہم یورپ کی لڑکیوں سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ کیا حال ہے۔ آج ہمارے ہاں سگی بہنیں اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں، بیٹیاں اپنے باپوں سے محفوظ نہیں، شاگردنیں اپنی استادوں سے محفوظ نہیں، چرچ جانے والی لڑکیاں وہاں پر پوجا اور پریئر کرانے والے بشپ سے اور فادر سے اور پادریوں سے محفوظ نہیں۔ یہ جانوروں کی تہذیب ہے جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے دل کو کیا سکون ملا ہے جب میں پورا برقع اوڑھتی ہوں، جب میں ڈریس پہنتی ہوں، جب میں موزے پہنتی ہوں، اور جب میں سمجھتی ہوں کہ جب میرا حسن صرف میرے شوہر کی امانت ہے، دنیا میں اور کوئی اس کی داد نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میں اب ایک پاکیزہ اور شریف عورت بن رہی ہوں۔ آج کی اس محفل میں، اے میرے اللہ، آج کی اس محفل میں ہم سب کے لیے اس کو توبہ کی محفل ہے۔ زندگی میں بعض گھڑیاں آتی ہیں، سنا ہے بزرگوں سے کہ بعض گھڑیاں آتی ہیں جن گھڑیوں میں توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ کرو، اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ قائم کرو۔ تمہارے اس شہر میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، خدا کے بندے، تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تم اللہ کے نیک بندوں سے رابطہ قائم کرو، ان کو گواہ بنا کر توبہ کرو، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو، ذکر کرنا سیکھو، ذکر کرنا سیکھو, اور اگر تمہارا شوہر اس میں ساتھ نہ دے تو جلدی مت کرنا, برا مت ماننا, لڑائی مت کرنا, غصہ مت ہونا, اپنے شوہر کے قدموں پر اپنا سر رکھ دینا, اپنے شوہر کے پیر پکڑ لینا, میرے سرتاج, میرے آقا, آپ ہی میری محافظ اور امین ہیں, میں آپ کی ہوں, آپ کی رہوں گی, ایک درخواست ہے بس میری, ایک درخواست, میں اور آپ, میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں بھی ساتھ رہوں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں بھی ساتھ رہوں. میں نے سرتاج زندگی کو بدل ڈالیے, گھر کے ماحول کو بدل ڈالیے, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, میں اکیلے نہیں بدل پاؤں گی, میں توبہ کر کے آئی ہوں, آپ بھی دلالیہ کے جلسے میں جا کر توبہ کیجیے اور ہم دونوں مل کر ایک نئی زندگی شروع کریں. اب ہمارے گھروں کے اندر سنتوں کا چرچا ہو, شریعت کا چرچا ہو, علم دین بچے حاصل کریں اور بچے زمانے کے غلام نہ بنیں بلکہ زمانے کے قائد اور لیڈر بنیں, زمانے کے سیویئر اور نجات دہندہ بنیں. یہ عذر مت کرنا کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, ہم نیک اس لیے نہیں بن پا رہے. فرعون کی بیوی سے زیادہ دنیا میں آج تک کسی بیوی کو خراب شوہر نہیں ملا, اور دنیا میں آج تک کسی عورت کو خراب ماحول نہیں ملا. لیکن جب اس اللہ کے بندی نے پکا ارادہ کر لیا اور طے کر لیا کہ مجھ کو تو اللہ کے حکموں پر اور اس کے نبی موسیٰ کی سنت پر چلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو جانتی ہو کتنی تکلیفیں اس نے سہی تھی, ان تکلیفوں کو تو ہم بیان بھی نہیں کرتے. وہ ملکہ معظمہ تھی, فرسٹ لیڈی آف ایجپٹ تھی, دنیا کی سپر پاور کی سب سے بڑے بادشاہ کی محبوب ترین بیوی. دنیا میں کم شوہروں کو اپنی بیویوں سے ایسا عشق ہوتا ہے جیسا فرعون کو تھا. بادشاہ کئی شادیاں کیا کرتے ہیں, بادشاہوں کی تاریخیں سینکڑوں بیویوں سے بھری ہوتی ہیں, مگر اس والے فرعون کی یہ تاریخ نرالی ہے کہ اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی, اور اس کے باوجود کہ اس کی بیوی کے یہاں کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی, وہ لاولد تھا, ترس رہا تھا اولاد کے لیے, لیکن بیوی سے محبت کی انتہا تھی کہ اس نے کوئی دوسری شادی نہیں. محبت کا تیسرا ثبوت یہ کہ اسی بیوی کی فرمائش پر سمندر میں بہنے والے لکڑی کے بکسے میں سے نکلے ہوئے بچے کو اس نے ذبح نہیں کروایا, قتل نہیں کروایا, بلکہ اسی بیوی نے کہا تھا کہ اس کو تو ہم لوگ پال لیں گے, ہم لوگ لاولد ہیں, ہماری گود خالی ہے, لاوارث بچہ ہے, بس یہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. قلت عین لی ولد, میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی, اے میرے سرتاج اس کو مت قتل کروائیے. فرعون نے اپنی سلطنت کو داؤں پہ لگا دیا, رسک لے لیا اپنی سرکار, اپنی موروثی حکومت کو, اپنے اقتدار کو, سب چیز کو خطرے میں لگا دیا, لیکن بیوی کی بات نہیں ٹالی. یہ تیسرا ثبوت ہے کہ شوہر کو میں بیوی سے کتنی محبت, مگر اللہ کا نظام عجیب ہو. بڑے ہو کر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی اور انہوں نے دعوت دینی شروع کی کہ رب اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں, پاکیزہ زندگی کے اصول سکھانے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے, اصل کامیابی جنت میں ہے. جب انہوں نے یہ موٹی موٹی باتیں بتانی شروع کی تو یہی وہ عورت جو بچپن سے موسیٰ کو دیکھتی تھی, ان کا معصوم بچپنا بھی دیکھا تھا, ان کی پاکیزہ جوانی بھی دیکھی تھی, اب نبی بننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے مان لینے میں فرعون کی بیوی کو دیر نہیں لگی. مگر جانتی ہو کیا گزری فرعون کی بیوی پر؟ پورے ملک میں جس ٹیم کو مٹانا چاہ رہا تھا فرعون, پورے ملک میں قتل عام مچائے ہوئے تھا فرعون, کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص اس دین کو قبول کرے. جب وہ خود اس کے بیڈ روم میں یہ دین گھس گیا, خود اس کی بیوی نے یہ دین قبول کر لیا, تو فرعون غصے سے پاگل ہو, اور وہ ساری محبتیں جو اب تک اس کو اس بیوی کے ساتھ تھی وہ سب ختم ہو گئی, اور پھر اس نے اسی بیوی کو ٹارچر کرنا شروع کیا, اس پر ستم کے پہاڑ کر توڑنے شروع کیے. 15 دن اس کو بھوکا رکھا, کمرے میں بند کر دیا, نہ کھانا نہ پینا, زہریلے سانپ چھوڑ دیے, زہریلے بچھو چھوڑ دیے کمرے کے اندر. مگر یہ کیا کرتی تھی, یہ مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتی تھی, اے اللہ میری جان آپ کے حوالے ہے, میرا ایمان بچا لیجیے, اگر یہ سانپ مجھے دسیوں میں مروں تو میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتی ہوں اے میرے اللہ. مگر ہوتا کیا تھا, اللہ ان سانپوں کو اس کی حفاظت کا حکم دے دے, چاروں طرف سے حفاظت میں لے لو, کوئی اور بچھو کوئی اور کیڑا قریب نہ آنے پائے. ان سانپوں نے نقصان نہیں پہنچایا, ان جانوروں نے نقصان نہیں پہنچایا, بھوکی رہتی تھی, فرشتے اس کو لا کر کھلاتے تھے اور پلاتے تھے. عجب معاملہ اللہ نے اس عورت کے ساتھ کیا, یہاں تک کہ یہ جب سب کوششیں ناکام ہو گئیں تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بس فرعون نے پھر آخری وارننگ دی, بڑے بڑے جلاد بلائے اور بڑی بڑی ہتھوڑیاں منگوائیں اور بڑے بڑے کیلے منگوائیں, اپنی اس محبوب بیوی کو تخت سے رسوں سے جکڑ کر باندھ دیا, پاس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ آخری موقع ہے, کہو کہ موسیٰ جھوٹا ہے اور کہو کہ میں واپس آئی اس دین میں جس میں میں پہلے تھی, فرعون کے دین میں واپس آئی, اپنے شوہر اور قوم کے دین میں واپس آئی. ورنہ دیکھ رہے ہو یہ جلاد, دیکھ رہے ہو یہ ہتھوڑیاں, یہ جلاد ابھی ہتھوڑیوں کو ماریں گے اور کیلوں کو ٹھوکیں گے, وہ کیلے تخت میں نہیں ٹھوکیں گے, وہ کیلے دیواروں میں نہیں ٹھوکیں گے, وہ کیلے تمہاری آنکھوں کی پٹلیوں میں ٹھوکیں گے, وہ کیلے تمہارے کان کے سوراخ میں ٹھوکیں گے, وہ تمہاری کھوپڑی میں ٹھوکیں گے, ناک کی ہڈی میں ٹھوکیں گے, جوڑ میں, کندھے میں, تمہارے پستانوں میں, چھاتیوں میں ٹھوکیں گے, تمہاری نازک مقام پر وہ ٹھوکا جائے گا, تڑپ تڑپ پر تم مرو گی اور میں تماشا دیکھوں گا, دیکھوں کہاں ہے تمہارا خدا جس پر تم ایمان لائے. سلام ہو صلی اللہ کی بندی پر. اس بندی ہوئی حالت میں اس نے اب کیا کیا, اس نے اب اللہ سے دعا مانگی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار, اب تو وقت آ گیا, اب تو وقت آ گیا دنیا سے جانے کا, میرے پروردگار جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے ایک گھر بنا دے, اور اے میرے اللہ اب فرعون سے اور اس کے اس حملے سے اور ان ظالم لوگوں کے ہتھکنڈوں سے مجھے چھٹکارا دلا دے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ تھا, میرے اللہ اب تک تو آپ نے عجیب طریقے سے مدد بھیجی اور میری حفاظت ہو گئی, اب یہ ہتھوڑیاں ٹھکیں گی میرے, اب کہیں تکلیف کی شدت میں تڑپتے ہوئے کہیں میرے منہ سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکل جائے, اس سے پہلے اب ایمان پر مجھے اٹھا لیجئے. مورخین لکھتے ہیں اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور دلہن کی طرح اس کی روح کو پہلے ہتھوڑے کے پڑنے سے پہلے اٹھا لیا. اب وہ ہتھوڑے مارتے رہے مگر وہ لاش پر مار رہے تھے, اللہ کی بندی جنت میں پہنچ چکی. اور جانتی ہو کیا مقام ملا, اے اور تو جانتی ہو کیا مقام ملا اس کو, جب رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا نظارہ کرایا اور جنت سے وہ مل کر جنت کو دیکھ کر واپس آئے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی غمگسار بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں تو جنت میں تمہاری سوگن سے مل کے آیا. حضرت خدیجہ حیران لگی کہ میرے سرکار ابھی میرے سوا اور کوئی بیوی تو آپ کی ہے نہیں, یہ سوگن کیا کیا گیا؟ کہا سنو خدیجہ, فرعون کی بیوی جب یہ ظلم و ستم سہ کر ایمان کامل لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوئی تو اللہ نے اس بندی کا خود استقبال کیا اور کہا میری بندی غم بھول جا, تکلیفیں بھول جا, تو نے ایمان کی خاطر یہ قربانی دی ہے, سن تیرا انعام, تو جنت میں سب سے اونچے مقام پر رہے گی, اور میں نے ابھی یہ تیرا نکاح اپنے لاڈلے دلارے چہیتی چہیتے سید الکونین فخر کائنات محمد مصطفیٰ کے ساتھ کر دیا, تو ان کی زوجہ مطہرہ بن کر یہاں رہے گی. آسیہ میرے انتظار میں ہے خدیجہ, جب ہم وہاں چلیں گے تو تم میرے ساتھ وہ بھی میری زوجہ مطہرہ بنے گی. سلام ہو آسیہ پر, سلام ہو اس عورت کی ہمت پر, سلام ہو اس کے تقوے پر. اگر آج عورت یہ کہتی ہے کہ میں خراب اس لیے ہوں کہ میرا ماحول خراب, میں بگڑ اس لیے گئی کہ میرا سسرال خراب, عورتوں کی صنف کو بدنام مت کرو, دنیا میں آج تک آسیہ سے بہتر فرعون کی بیوی سے خراب کوئی ماحول کسی کو نہیں ملا, کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا ماحول خراب ہے, سب سے خراب ماحول ملا تھا تو آسیہ کو ملا, سب سے خراب شوہر ملا تو فرعون کو ملا, مگر بیوی اور عورت کون کہتا ہے کہ عورت کی حکومت ارادی کمزور ہے, کون کہتا ہے کہ عورت کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں ہے, عورت یہ سب الزامات ہیں, جھوٹے الزامات ہیں. عورتوں اپنے سر پر سے ان الزامات کو اٹھاؤ اور دبا کرو, اور یہ جھوٹے بہانے کرنے سے آج توبہ کرو اور کہو کہ میرے اللہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ آج ہم آپ کے ایک ایک حکم پر چلیں گے, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے, اپنی بچیوں کو نیک بنائیں گے, اپنے گھروں کی شادیاں سادہ انداز سے کریں گے, فضول خرچیاں نہیں کریں گے. جانتی ہو جب شادیوں میں تم لوگ لاکھیں خرچ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے, جب تم لوگ لاکھوں شادیوں میں خرچ کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے, جب باراتیں سجی سجائی, باراتیں سجی سجائی, عورتیں سجی سجائی, کاریں غریبوں کی جھوپڑیوں کے سامنے سے گزرتی ہوں گی, چائے بیچنے والے اور ٹھیلا چلانے والوں کے سامنے سے گزرتی ہوں گی, تو ان کے گھروں کی غریب بیٹیاں تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہوں گی اور وہ سوچتی ہوں گی کہاں ہمارے باپ بھی لکھپتی کروڑ پتی ہوتے, میرے گھر میں بھی کوئی مجھے ودا کرانے آتا, خبردار، اگر کسی غریب کی آگ لگ گئی اور اس کے بعد کیا ہوگا، اسی دن شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور تم دور کی پھرتی ہو بزرگوں کے پاس علماء کے پاس کہ تعویذ لکھ دیجئے، ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، ساس ستاتی ہے، نن ستاتی ہے، رب کعبہ کی قسم، اگر وہ شوہر و بیوی کے درمیان کی تلخیاں اگر وہ کسی غریب کی آہ کی وجہ سے لگی ہیں تو ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی مل کر اگر تعویذ لکھ دیں گے تو کبھی بھی وہ اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کرتا۔ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ میں کشمیر میں پیدا تو نہیں ہوا مگر میری روح میں پتہ نہیں کہاں کشمیر کے اثرات ہیں، مجھے محبت ہے اس وادی پہ، میں بھاگ بھاگ کر یہاں آتا ہوں، تمہارے لیے نہیں آتا اپنے لیے آتا ہوں، میں پیش کر دلاتا ہوں، مجھے میں بار بار رسالہ ثواب میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ امام المحدثین علامہ النہیہ کشمیری کا دیدار روز قیامت کرا دیجئے گا، میں ان کے قدموں کی دھول چاٹنا چاہتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں آپ نے میرے والد واجد کو محدث بنایا تھا، آپ نے میرے والد واجد کو مقبول بندہ بنایا تھا، کشمیر کی مٹی کا احسان میرے خاندان پر ہے، میرے باپ پر ہے، میری ذات پر ہے، میں کیسے دیکھ لوں تم کو مغرب کے تہذیب کے غلامی میں، میں کیسے دیکھ لوں، میرے کانوں میں سیسا پگھل دیا جائے یہ بہتر ہے، مگر یہ جملے جو لوگ کہتے ہیں یہاں اوریانیت پھیل رہی ہے، یہاں جنا پھیل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی کہتا ہے مکے میں جنا پھیل رہا ہے، مدینے میں اوریانیت پھیل رہی ہے۔ خدا کے بندو، خدا کی بندیوں، اپنی اولاد کو سنبھالو، اپنی اولاد کو سنبھالو، آج یہاں بھی بیٹھ کر توبہ کرو، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں دودھ پیتے بچے کو بھی گود میں بٹھاؤ، دادا اور نانا کو بھی بٹھاؤ، دادی اور نانی کو بھی بٹھاؤ، گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو بھی بٹھاؤ، اور سب لوگ بیٹھو چٹائی پر بیٹھو اور کہو کہ اللہ آج معاف کر دیجئے ہم سب، گھر میں بھی تو توبہ ہونی چاہیے، ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر آج تک توبہ نہیں کی، اور رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تمہارے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، تو حضور گھر میں آئے، اپنے نوازوں کو بٹھایا، اپنی بیٹیوں کو بٹھایا، اپنی بیویوں کو بٹھایا، ایک چادر ڈالی، اور چادر ڈالنے کے بعد جانتے ہو کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں معاف کر دیجئے، انہیں پاک کر دیجئے۔ حضور اپنے گھر والوں کے لیے توبہ کر رہے ہیں، میں اور آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر توبہ نہیں کر۔ حضور گھر جاتے ہیں فاطمہ کے، فاطمہ دوڑ کے لپک کے آتی ہے، ابا جان آئیے، ابا جان آئیے، ابا جان آئیے، پیشانی چمٹتی ہیں، اب باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹی میں اس وقت بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں فاطمہ آخرت میں اپنے اعمال کو خود ٹھیک کر لے، تجھے یہ بچا نہیں پائے گا کہ تو محمد کی بیٹی ہے۔ پھر جاتے ہیں اپنی بھوپھی حضرت صفیہ کے ہاں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، حضرت صفیہ خوش ہو جاتی ہیں، بھتیجے آ جا، بھتیجے بھتیجے اللہ کے رسول آ جا، بہت دن کے بعد تو میرے گھر آیا ہے، آ جلدی سے آ، میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ وہ جاتے ہیں پھوپھی جان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، پھوپھی جان بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی آخرت کی خود فکر کر لیجئے، اگر قیامت میں آپ کو یہ بات نہیں بچا پائے گی کہ آپ کا بھتیجا رسول تھا، کیا ہو گیا ہم کو؟ اپنی شہید بیوی بیٹی حضرت زینب کو اللہ کے رسول قبر میں لٹاتے ہیں، اور لٹانے کے بعد ایک دم سے آپ کا چہرہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، گھبرا جاتے ہیں آپ، عجیب چہرے پر تغیر آتا ہے، بہت دیر پریشان کھڑے رہتے ہیں، مجسم دعا بنے کھڑے رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کے چہرے پہ اطمینان آتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اللہ کے رسول؟ مردے تو آپ نے اور بھی قبروں میں اتارے ہیں، آپ پہلے گھبرائے پھر آپ مسکرائے، یا ماجرا کیا ہے؟ حضور نے کہا قبر اصل میں جب بھی کوئی مردہ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، جب مردہ قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے تو قبر اس کو اس طرح دباتی ہے، دونوں انگلی ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے کہا قبر کس کے دباتی ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی سال بھر زخموں کے تاب میں لا کر شہید ہو کر مری ہے، اس کی جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ آپ قادر ہیں قبر کے فتنے سے میری بیٹی کو بچا لیجئے۔ جب اللہ نے کہا محمد مطمئن رہو تمہاری بیٹی کو قبر نہیں دبائے گی، تب میرے چہرے پہ اطمینان ہوا، اے اللہ معاف کر دیجئے ہم کو، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے قبر کے بارے میں اتنی بے چین ہوں اور ہمیں اپنی بیٹیوں کے قبر کے بارے میں کچھ نہیں کرتے، ہم مطمئن ہیں۔
آج توبہ کرنی ہے، زندگی کے رخ کو بدل ڈالو، زندگی کے رخ کو بدل ڈالو. تھوڑی دیر کے لیے سارے مرد اور عورتیں دعا کرنے سے پہلے ذرا مراقبہ کر لیں، ساری عورتیں خاموش ہو جائیں، گردن کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیجیے اور اپنی من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں. جب اپنے من کی دنیا میں کوئی جھانکتا ہے تو اس کو اپنی تصویر نظر آتی ہے، اپنی حقیقی تصویر نظر آتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو جھکا لیا، بند کر لیجیے، گردن کو جھکا لیجیے اور اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، توبہ کرنے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج ہمارے دل کو بدل دیجیے میرے اللہ، دل کو بدل دیجیے میرے اللہ، ہمارے دل کو بدل دیجیے، دل کو بدل دیجیے میرے اللہ، دل کو بدل دیجیے. اے اللہ پورے شہر کے مجرم حاضر ہو گئے، پورے شہر دور دراز سے دور کے شہروں سے مجرم آ گئے، باقی اور خطا کار آ گئے. میلا اچھوں کے مجمے آپ کے پاس بہت آتے ہیں، گنہگاروں کے مجمع آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع آیا ہے. آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے. آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ. آج سن لیجیے میرے اللہ، آج مان جائیے. اے اللہ آپ کی بندیاں رو رہی ہیں، اے اللہ آپ کی بندیاں رو رہی ہیں، اے اللہ آپ کے بندے بلک رہے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ بیوی کے آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ پاتا، اے اللہ بیٹی کے آنکھ میں آنسو کوئی باپ نہیں دیکھ پاتا، بہن کے آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ پاتا، اے اللہ کسی ماں کے آنکھ میں آنسو کوئی بیٹا نہیں دیکھ پاتا. اپنی بندیوں کے آنکھ میں آنسو آپ کیسے دیکھ پائیں گے؟ اے اللہ اپنی انہیں بندیوں کی توبہ کے تو کہے آج ہم سب کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما، 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 اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ایک مرتبہ ایک بار ایک بار اے اللہ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے. ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی میری زندگی کا سوال ہے، میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ اس پورے مجمع کو ایسا بنا دیجیے، اے اللہ یہ خاندان والے دیکھ کے حیران رہ جائیں، اے اللہ شہر والے دیکھ کے حیران رہ جائیں، اور اے اللہ فرشتے دیکھ کے حیران رہ جائیں، فرشتے دیکھ کے خوش ہو جائیں، اور اے اللہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں، آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں، آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں. اے اللہ آج توبہ کی ہم نے، اے اللہ بے پردگی سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم چہرے کا بھی پردہ کریں گے، پورے بدن کا بھی پردہ کریں گے. اے اللہ حیا اور حجاب والی تہذیب اختیار کریں گے، اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں پڑھوائیں گے اے اللہ جہاں وہ یہودی اور عیسائی تہذیب سیکھنے کے بجائے محمدی تہذیب سیکھیں. اے اللہ اے اللہ قبول فرما لیں، اے اللہ آج مان جائیں گے، اے اللہ آج مان جائیں گے. ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ منانے آئے ہیں، اے اللہ منانے آئے ہیں، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے. کہ اللہ تم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں. آپ نے خود یہ حکم دیا ہے کہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اے اللہ ہم برے ہیں, ہمارے ساتھ برا سلوک مت کیجیے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیجیے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیجیے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر دیجیے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ اس وادی کو محفوظ فرمائے. اے اللہ ہمارے پاس اور کون سا حصہ ہے میرے اللہ؟ ہر طرف تو شرک و کفر کا غلبہ ہے, ہر طرف شرک و کفر کا غلبہ ہے. یہ ایک خطہ چھوٹا سا بچا اس علاقے میں, اللہ جہاں ایمان والوں کی ہے, اللہ توحید والوں کی ہے. اللہ جس طرح آپ نے ابھی شرک و کفر کو شکست دی ہے, اللہ اس کی سازش کو ناکام بنایا, ویسے ہی میرے اللہ نفس و شیطان کو بھی شکست دے دیجیے, نفس و شیطان کو بھی شکست دے دیجیے, نفس و شیطان کو بھی شکست دے دیجیے. ہم میں سے ہر ایک کے نفس کو ہرا دیجیے, ہم میں سے ہر ایک کے شیطان کو شکست دے دیجیے میرے اللہ, شکست دے دیجیے. اے اللہ, اے اللہ آج آپ کی بندیاں سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں, آپ کے بندے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہم سب مجرم ہیں, ہم سب پاپی ہیں, ہم سب غافل ہیں. اے اللہ ہماری جسم کے, ہماری روح کے انگ انگ میں, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنی محبت اور اپنی یاد کا نور اتار دیجیے, اپنی نور یاد کا نور اتار دیجیے. اے اللہ آپ کے جو بندے اللہ ایسے اجتماعات بلاتے ہیں اور کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, مہمانوں کو کھلاتے ہیں, اللہ جو عورتیں بڑھیا بڑھیا کھانے پکاتی ہیں, اللہ اکرام کرتی ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو لوگ گاڑیوں میں لیے پھرتے ہیں, جو نوجوان خدمت کرتے ہیں, اللہ سب کو قبول خاص عطا فرما, سب کو قبول خاص عطا فرما, سب کو قبول خاص عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, ہم نے جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.